اتوار 11 ستمبر کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ روس اور امریکہ کے درمیان کل شروع ہونے والی جنگ بندی سے پہلے حلب میں جنگی طیاروں کی بمباری سے 100 ہلاکتوں کی خبر، لیکن کیا یہ معاہدہ امن لا سکے گا؟ ایک تجزیہ کار:
یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں، اور یہ سیرین اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ لڑتے رہے گی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ شام میں باغی گروپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا امریکہ اور روس کی اس جنگ بندی میں شامل ہوا جائے یا نہیں، جو پیر کے روز شام سے شروع ہونے والی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
حلب میں ایک باغی رہنما کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی اور امداد کی فراہمی پر خوش ہیں، لیکن انہیں اس جنگ بندی کے عناصر پر تحفظات ہیں۔ ادھر شام سے اطلاعات ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی سے ایک روز قبل مختلف علاقوں میں حکومت کے فضائی حملوں میں شدت آئی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ صوبہ ادلیب اور حلب میں روسی جنگی جہازوں نے کارروائیاں کی ہیں، جن میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امدادی ادارے جنگ بندی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہنگامی امداد محصور علاقوں تک پہنچائی جا سکے۔ پیر کی شام جنگ بندی کے بعد امدادی راہداریاں کھولی جائیں گی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آج بھی ناکہ بندی اور کرفیو کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک مظاہرے کے دوران سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیرا کنول۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری پابندیوں کے دوران جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں لوگوں نے ہند مخالف جلوس نکالنے کی کوشش کی، جنہیں منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی۔ اس واقعے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے پہلے ہی 15 ستمبر تک ہڑتال اور مظاہرے کرنے کی اپیل کر رکھی ہے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ عید کے روز بھی مظاہرے کریں۔ ادھر حکام نے نماز عید کے بڑے اجتماعات پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔
بانی پاکستان محمد علی جناح کا 68واں یوم وفات آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مختلف تنظیموں، تعلیمی اداروں اور لوگوں نے انفرادی طور پر قائد کے مزار پر حاضری دی اور عقیدت کے طور پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ پاکستان کے 1,43,000 عازمین حج سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے 15 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفات کیا۔ مفتی اعظم عبدالعزیز آل شیخ کی علالت کے باعث امام شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج ادا کیا۔ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سامسنگ گیلیکسی نوٹ 7 اسمارٹ فون ڈیوائسز اپنے سامان کے ساتھ نہ لے جائیں۔ پی آئی اے نے یہ ہدایت سامسنگ گیلیکسی نوٹ 7 کے بارے میں حالیہ رپورٹوں اور مسافروں کو بین الاقوامی انتباہ کے بعد جاری کی ہے۔ یہ امید کی گھنٹیاں ہیں جو امریکہ میں آج 11 ستمبر کو ہونے والے حملوں کی 15ویں برسی کے موقع پر بجائی جا رہی ہیں۔ ان حملوں میں 3,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تھی، جس میں دنیا بھر میں لاکھوں افراد جان سے گئے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ، جسے اب گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے، ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کے نام لیے گئے۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے عراق اور افغانستان پر چڑھائی کی تھی۔ شمالی کوریا میں امریکہ کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن پیونگ یانگ کو 2 روز قبل جوہری تجربہ کرنے پر سزا دینے کے لیے یک طرفہ کارروائی کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ سنگ کم کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سلامتی کونسل کی کارروائی کے علاوہ ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں شمالی کوریا خطے ہمارے اتحادیوں اور خود ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اور ہم اس خطرے سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اقدامات کے علاوہ امریکہ اور جاپان نے جمہوریہ کوریا کے ساتھ مل کر یک طرفہ اور دو طرفہ کارروائی کرنے کے بارے میں غور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے اشتعال انگیز اور ناقابل قبول رویے کے خلاف آپس میں تعاون کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج نے شمالی یمن میں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ شجاع ملک۔
دارالحکومت صنعاء کے شمال میں واقع ضلع ارحاب میں جنگی جہازوں نے پانی کے کنوؤں میں کام کرنے والے کارکنوں کو نشانہ بنایا، جو بظاہر ان کے اوزاروں کو راکٹ لانچر سمجھ رہے تھے۔ جب مقامی افراد جائے وقوع پر پہنچے تو جہازوں نے دوبارہ بمباری کی، جس سے مزید کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اتحادی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن ان کے حملوں سے سکول، ہسپتال، بازار اور گھر متاثر ہوئے ہیں۔
اور بنگلہ دیش میں پیکجنگ فیکٹری کے ملبے سے مزید 3 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، جس میں گزشتہ روز آگ لگنے سے جو خاکستر ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں اب تک 29 افراد ہلاک جبکہ 10 مزید لاپتہ ہیں۔ آگ بجھانے والا عملہ اب بھی آگ پر مکمل قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو آج 15 سال گزر چکے ہیں۔ اس پر خصوصی رپورٹ سربین میں آگے چل کر، لیکن پروگرام شروع کرتے ہیں شام سے، جہاں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں کی گئی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 100 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ کارروائیاں امریکہ اور روس کے مابین شام میں قیام امن کی کوششوں کے لیے طے پانے والے ایک معاہدے کے چند گھنٹوں بعد کی گئی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی۔
شامی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ ادلب میں ایک بازار پر حملے میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حلب میں ہونے والے فضائی حملوں میں 45 لوگ مارے گئے ہیں۔ امریکہ اور روس کی جانب سے شام میں 10 دن پر محیط جنگ بندی کے امن معاہدے پر پیر سے عمل درآمد شروع ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جہادی عسکریت پسندوں کے خلاف یہ حملے کیے گئے ہیں۔ ترکی اور یورپی یونین نے جنگ بندی کے اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس حوالے سے مزید اقدامات کی بھی ضرورت پر زور دیا تھا۔ تاہم فری سیرین آرمی کے ایک جنگجو کہتے ہیں کہ شامی حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے رضامندی تو ظاہر کی ہے، لیکن ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس پر قائم رہیں گے۔
ہم نے پچھلی تمام جنگ بندیوں میں ریاست کی جانب سے غیر وابستگی دیکھی اور انہوں نے ان معاہدوں کی تمام شکوں کو نظر انداز کیا، اسی لیے ہم اس جنگ بندی کی حمایت نہیں کر رہے۔ وہ تاثر تو یہ دیتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کے حق میں ہیں، لیکن ساتھ میں لوگوں پر فضائی بمباری کر رہے ہیں۔ یہ کیسی جنگ بندی ہے؟
شام میں حزب اختلاف کی ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے منصوبے سے کچھ امید پیدا ہوئی ہے، تاہم اس کی نوعیت کے حوالے سے مزید تفصیلات فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے کس طرز پر نافذ کیا جائے گا۔ طے پانے والے معاہدے کے حوالے سے شام کے شہر حلب میں ملے جلے تاثرات پائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے، مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔
ہم میں سے زیادہ تر روس اور امریکہ کے مابین طے پانے والے معاہدے پر رضامند ہیں، اور یہ تو شام کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ خون ریزی بند کر دی جائے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ ہم اس پیش رفت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس پر قائم رہنے کی ضمانت کون دے گا؟ اگر یہ 7 یا 10 دن تک قائم رہے بھی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
روس اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق باغیوں کے کنٹرول والے مخصوص علاقوں کے خلاف شامی حکومت کارروائی نہیں کرے گی۔ روس اور امریکہ کا مشترکہ سینٹر قائم کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم اور النصرہ کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ دوسری جانب ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے شام اور ترکی کے سرحدی علاقوں میں نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسلام آباد سے نازیہ گلزار۔ اس موضوع پر تجزیے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں ڈیلاویر یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، اور گفتگو شروع کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ شام میں امن کی کوشش کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان معاہدہ طے ہوا ہے۔ ترکی نے بھی کہا ہے کہ شام میں داعش کو شکست دینا اس کا فرض ہے، مگر کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ داعش کے خلاف جنگ میں شامی افواج کو شامل کیا جاتا، جو ملک کو زیادہ بہتر جانتی ہیں؟
اگر یہ سیز فائر جو منڈے کو شروع ہوگی مغرب کے بعد، اگر ایک ہفتے تک یہ سیز فائر مینٹین ہو جاتا، یعنی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہتے ہیں، تو اس ایک ہفتے کے بعد رشیا اور امریکہ دونوں مل کر ان سارے فورسز پر اٹیک کریں گے، یعنی بیسیکلی جبہت النصرہ پر رشیا اٹیک کرے گا اور آئیسس پر امریکہ، لیکن دونوں ایئر فورس پہلی بار کوآرڈینیٹ کر کے ساتھ ساتھ آپریٹ کریں گے, جو ابھی تک نہیں ہوا سیریا میں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو فری سیرین آرمی ہے اور جو دوسرے سیرین ریبل فورسز ہیں, وہ آپریشنلی ان کو جبہۃ الشام سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ ٹوگیدر آپریٹ کرتے ہیں. لیکن امریکہ اس بات پہ بالکل تیار نہیں ہے, کیونکہ جو جبہۃ الشام گروپ ہے وہ القاعدہ سے تعلق رکھتا ہے, وہ امریکہ کو بھی ٹارگیٹ کرتا ہے سیریا میں اور سیریا کے باہر. تو یہ اس پہ جان کیری نے بار بار دہرایا کہ سیرین اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ القاعدہ سے بالکل الگ ہو جائے, ورنہ اس کو امریکہ کا سپورٹ اور امریکن اور دوسرے ویسٹرن ممالک کا سپورٹ مستقبل میں ملنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سیریس سچویشن ہے. اگر آپ کرنٹ میپس دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اب جو کنٹرول ہے سیریا میں وہ کرڈش فورسز اور اپوزیشن فورسز کے ہاتھ میں ہے. آئیسس کا جو کنٹرول ہے زمین پر لینڈ, وہ بہت کم ہو گیا ہے, اور ان کو میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہوگا سیریا میں ختم کرنا.
جنگ بندی کے معاہدے کے بعد جو پیر سے نافذ العمل ہونے والا ہے, شامی افواج نے آج پھر حرب میں بمباری کی اور وہاں سے درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. کیا شام کی حکومت کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا؟
کئی کمپلیکس ڈاکیومنٹس پہ انہوں نے سگنیچرز کیے ہیں. تو جب وہ اگریمنٹ ہو گئے تھے لیوروف اور جان کیری کے بیچ میں, تو تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کا ایسا ایک بریک تھا جس میں وہ اوباما سے اور اسد سے کنفرمیشن ایکسیپٹ کر رہے تھے. تو رشینز نے اشور کیا ہے کہ سیرین گورنمنٹ نے سیز فائر کو سپورٹ دیا ہے, اور سیرین آفیشیل ٹیلیویژن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ سیرین گورنمنٹ اس سیز فائر کو سپورٹ کرے گی. ٹیکنیکلی سیز فائر تو منڈے کو شروع ہوگا, تو یہ جو اٹیکس ہے وہ سیز فائر کے کوئی وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن وائلیٹ لیٹر آف دا لا کو تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن اسپرٹ کو تو وائلیٹ کر رہے ہیں. اگر یہ حکومت اگر پیس چاہتی ہوتی تو ہو سکتا کہ یہ اٹیکس نہ کرے. ایک مقصد اس سیز فائر کا یہ بھی ہے کہ الیپو میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانا. تو مجھے لگتا کہ یہ ایک آج کے جو اٹیکس ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریبلز کو نہیں اٹیک کرتے ہیں, اور ریبلز سیرین فورسز کو اگر نہیں اٹیک کرتے ہیں ایک ہفتے تک, تو اس کے بعد رشیا اور امریکہ مل کر کوآپریٹ کریں گے آئیسس کے خلاف اور جبۃ النصرہ کے خلاف.
اچھا یہ بتائیں کہ جب تک بیرونی طاقتیں شام کے بارے میں فیصلہ کرتی رہیں گی, تب تک کیا ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے؟
یہ سوال بہت اچھا ہے. جب جہاں پہ ہم مثال کے طور پہ سول وار کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں, 2 یا 3 صورتحال میں سول وار ختم ہوتی ہے. ایک تو کہ ایک سائڈ کی شکست ہو جاتی ہے, دوسری سائڈ پوری طرح سے جیت جاتا ہے, جیسا امریکہ کی سول وار میں نارتھ نے جیت گیا تھا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دونوں سائڈ اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ لڑنا بند کر دیتے ہیں. مثال کے طور سے لبنان میں جو شیعہ سنیوں کی سول وار ہوئی تھی, وہ دونوں سائڈ تھک گئے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل فورسز جہاں انوالو ہوتے ہیں, جیسا سیریا, جب باہری ملکیں انوالو ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تھکن نہیں ہوتی, ریسورسز مسلسل آتے رہتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیے, آپ سیریا میں نہ کھانے کے لیے فوڈ ہوگا عوام کے لیے, نہ پینے کے لیے پانی ہوگا, لیکن بندوقیں ضرور مل جاتی ہیں ان کو لڑنے کے لیے, کیونکہ فورن فورسز ان کو نان اسٹاپ ویپنز دیے جا رہے ہیں. تو سیریا کا اب صورتحال ایسا ہے, اتنے ہتھیار وہاں پہنچ رہے, اتنی فورن ملٹری ایڈ آ رہی ہے, جہاں بھی یہ جو عرب اسپرنگ کا جو بھی ہوا, جہاں بھی فورن انٹروینشن ہوئے ہیں, وہاں پہ آؤٹ کم بہت ہی خطرناک ہوئے. لیبیا کو دیکھ لیں آپ, وہاں پہ بھی سول وار ہو گئی. سیریا کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی ابھی بھی لیبیا کا صورتحال بالکل کیوٹک ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں, اور یہ سیرین اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ لڑتے رہیں گے. مطلب ان کی جو کنڈیشنز ہیں کہ بشار الاسد کو ختم کر دینا چاہیے حکومت, اگر بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جانا چاہیے تو وہ ان کی شکست ہو جائے گی, لیکن وہ تو اب تو اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ کیوں شکست ہاریں گے, ان کو تو رشیا اور ایران اتنا سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس واسطے مطلب جب تک دونوں سائڈ اور یا ایٹ لیسٹ جو کہیے کہ جو کمپیشنیٹ سائڈ ہے ریبلز کی اور سیرین عوام کی, اگر وہ اپنے ڈیمانڈز کو ماڈیفائی نہیں کرتے تو یہ سیول وار اور 5-10 سال آرام سے چل سکتی ہے.
ڈیلیور یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان. جمعے کو شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ٹیسٹ کے دعوے کے بعد جنوبی کوریا کی حکومت نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری حملے کرنے کا کوئی اشارہ بھی ملا تو ان کے پاس شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد پیش کر رہے ہیں۔
جنوبی کوریا کے سرکاری خبر رسائی ادارے یونہپ سے بات کرتے ہوئے عسکری ذرائع کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری حملہ کرنے کا کوئی اشارہ ملا تو شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے چپے چپے کو مکمل طور پر بلسٹک میزائلوں اور بموں سے تباہ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعے کو شمالی کوریا نے ایک کامیاب جوہری تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس کا پانچواں جوہری تجربہ ہے۔ عالمی برادری اس وقت شمالی کوریا کے ان اقدامات کا مؤثر جواب دینے پر غور کر رہی ہے۔ امریکہ سمیت اقوام متحدہ، جاپان اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس کے جواب میں شمالی کوریا نے پابندیوں کی اس تنبیہ کو بے معنی کہا ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ جوہری تجربہ ایک جدید اور حال ہی میں تیار کیے گئے جوہری وار ہیڈ کا تھا اور اس نے اب بیلسٹک راکٹس پر جوہری ہتھیار نصب کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ جنوبی کوریا کا خیال ہے کہ یہ شمالی کوریا کا اب تک کا سب سے بڑا جوہری تجربہ ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس حالیہ تجربے کی شدت 10 کلو ٹن تھی، جو کہ گزشتہ تجربوں سے دگنی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے سن 1945 میں ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا تھا اس کی شدت 15 کلو ٹن تھی۔ اس تجربے سے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ شمالی کوریا نے جوہری میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وہ جوہری ہتھیاروں کو عملی طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک فوجی اہلکار کا کہنا تھا کہ پیونگ یانگ کے ان علاقوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جائے گا جن میں شمالی کوریا کی عسکری قیادت کی موجودگی کا امکان ہے۔ بی بی سی کے کوریائی امور کے نامہ نگار سٹیو ایونز کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا اب ویسی ہی زبان استعمال کر رہا ہے جیسی شمالی کوریا استعمال کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جنوبی کوریا کی قیادت کو شمالی کوریا کے جوہری عزائم کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فیاض احمد۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں وفاقی حکومت کی ماتحت فورس رینجرز کو کارروائی کے اختیارات ملنے کے بعد ضلع راجن پور کے بلوچستان سے متصل سرحدی علاقوں کے علاوہ بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی کے سرحدی علاقوں میں کومنگ آپریشن کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی اور اس سے متصل صوبہ پنجاب کے ضلع راجن پور کے سرحدی علاقے گیانداری میں یہ آپریشن ہفتے کے روز سے شروع کیا گیا۔ پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی نے فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے حوالے سے کہا ہے کہ گیانداری میں ہونے والے اس آپریشن میں 8 فراری ہلاک ہوئے۔ سرکاری حکام فراری کی اصطلاح زیادہ تر ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا تعلق بلوچ عسکریت پسند تنظیموں سے ہوتا ہے۔ اے پی پی کے مطابق اس آپریشن کے دوران ایک سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوا۔ پنجاب میں رینجرز کو اختیارات ملنے کے بعد ان سرحدی علاقوں میں پہلا بڑا آپریشن ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن بلوچ قوم پرست تنظیموں کے مطابق یہ کاروائی عام آبادیوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سوئٹزرلینڈ سے واٹس ایپ پر ایک آڈیو بیان میں بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی کا کہنا ہے،
گیانداری کا علاقہ ہے جو بارڈر ایریا ہے راجن پور کے ساتھ، جو پاکستانی فورس وہاں آپریشن کر رہی ہے، وہاں 15 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا اور 26 ان کی تعداد ہے جن کو اغوا کیا گیا۔
شیرواد بگٹی نے الزام عائد کیا کہ اس آپریشن میں نہ صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سن 2006 میں ڈیرہ بگٹی میں آپریشن کے باعث پنجاب کے سرحدی علاقوں میں نقل مکانی کی تھی، بلکہ ڈیرہ بگٹی کے جن علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد وہاں سے لوگوں کو بے دخل کرنا ہے۔
یہاں جو بھی ہوں ان کو فورسفلی ان کو وہاں سے مائگریٹ کرانے پر مجبور کیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ملٹی نیشن کمپنیاں ہیں ان کو لائیں، اور وہاں جو انہوں نے چائنا کے ساتھ جو کچھ معاہدے کیے تھے ان کو پایا تکمیل کرنے کے لیے، جو ڈیپ ویل ہیں ان کو ڈیپ کرنے کے وہ مواقع دیں۔
بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی سے متصل نصیر آباد کے علاقے چتر سے لوگوں نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ اس علاقے میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے رحمت بگٹی اور بی بی نسرین نے بتایا کہ گھروں پر مبینہ شیلنگ سے عام لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان انور لکاکڑ نے عام آبادیوں کے خلاف آپریشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن جرائم پیشہ افراد کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔
عام آبادیوں کو نشانہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر یہ سوال پوچھوں گا کہ پچھلے ایک دہائی سے جو یہ گیس کی تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں، उन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ इनको फाइनेंशियल एड रिसीव होती है, तो ऐसे सेफ हैवन्स के खिलाफ कार्रवाई करना वो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारों का एक लेजिटिमेट हक है। और
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन तवील अरसे से जारी है, लेकिन 8 अगस्त को क्वेटा में खुदकुश हमले में वुकला को निशाना बनाने के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
अब रुख करते हैं सऊदी अरब का, जहां तकरीबन 15 लाख जायरीन हज के लिए मैदान अरफात में हैं, जो मक्का मुकरमा से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। गुज़श्ता साल हज के दौरान भगदड़ मचने से सैकड़ों अफराद हलाक हो गए थे, और इस मरतबा किसी भी किस्म के हादसे से बचने के लिए हाजियों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिनमें शनाख्त के लिए खसूसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट वगैरह शामिल हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने सीनियर सहाफ़ी राशिद हुसैन से बात की, जो एक तवील अरसे तक सऊदी अरब में मुकीम रहे। बात शुरू करते हुए मैंने उनसे पूछा कि दुनिया भर से आने वाले जायरीन इस वक्त अरफात में जमा है, तो हज मुकम्मल कब होगा?
देखिए, आज का जो दिन है इसे हज का सबसे बड़ा रुकन यही है, इसे हज का रुकन आजम भी कहा जाता है, वकूफ अराफात। जो हुज्जाज कराम हैं, उन जो भी आज अराफा में मौजूद है उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि उसका हज हो गया। इसके बाद अब 3 दिन तक रमी होगी, यानी कल परसों और उसके बाद तरसों, 3 दिन तक वहाँ रमी होगी। पहले दिन कल जो कि यौमुल ईद भी होगा, वहाँ से आप बड़े जो शैतान है जिसको कहा जाता है उस पर कंकरियाँ मारेंगे, और बाकी दोनों दिन आप तीनों शैतानों पर कंकरियाँ मार करके हज अपने अख्ताम को 3 दिन और जारी रहने के बाद पहुँचेगा।
इस मरतबा जायरीन की तादाद पहले के मुकाबले में कम बताई जा रही है। गुज़श्ता साल जो हादसा हुआ था, क्या उसकी वजह से तादाद में कमी आई है?
देखिए, उसके असरात बिल्कुल हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान के हुज्जाज इकराम, ईरान एक से एक बड़ी तादाद में हुज्जाज आया करते थे। इस साल ईरान और हुकूमत सऊदी अरब के दरमियान जिस किस्म के मसाइल थे, उसके बाद इन दोनों के दरमियान मुआहदा नहीं तय पा सका, और नतीजतन ईरान से हुज्जाज नहीं आए हैं। तो वो एक बड़ी तादाद जो कि 1.25 लाख हुज्जाज ईरान से आया करते थे, वो नहीं आए हैं, उनकी कमी बिल्कुल महसूस हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो गुज़श्ता साल जो कुछ हुआ है, जो सानिया हुआ था, उसके बाद कुछ सख्तियां इन्होंने बढ़ाई हैं। मिसाल के तौर पे कहा ही जाता है कि आमतौर पे अगर 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब लोग बाहर से आते हैं, तो तकरीबन 10 लाख के करीब लोग डोमेस्टिक हुज्जाज भी होते हैं सऊदी अरब में, जो कि एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, सऊदी होते हैं, लेकिन इनमें एक्सपैट्रिएट्स की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो अमूमन हज पे चले जाया करते थे। बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तादाद, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके और सिर्फ वही डोमेस्टिक हुज्जाज वहां जाएं जिनके पास उसकी इजाजतनामा मौजूद हो। इस साल उन्होंने उस पर सख्ती बहुत ज्यादा की है, और उनका कहना यह था कि जिसको भी पकड़ा 24 घंटे के अंदर उसके केस का फैसला करके उसे मुल्क से वापस भेज दिया जाएगा, और आइंदा 10 साल तक उसे हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनांचे उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिल मिला करके वो जो तादाद इतनी ज्यादा हुआ करती थी, इस साल उससे कम अभी रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन अभी तक कतई फिगर आना बाकी है।
अच्छा, अब्दुल अजीज शेख साहब जो पिछले 35 साल से खुतबा हज दे रहे थे, इस बार उन्होंने ये खुतबा नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? उनके बारे में ये भी बताया गया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है।
जी, ये गुज़श्ता 35 सालों से दे रहे थे, गालिबन 1981 में इन्होंने पहला खुतबा दिया था, जिसे जो निमरा की मस्जिद है उसे साल में वाहिद एक ही नमाज वहाँ होती है, और वो अरफा के दिन जोहर और असर की नमाज मिला करके होती है। तो उससे पहले ये खुतबा दिया करते थे और फिर ये नमाज पढ़ाया करते थे, लेकिन 35 सालों के बाद आज वो खुतबा नहीं देंगे। उन्होंने ज़ाती तौर पर तो ये बयान किया है कि मेरी हेल्थ की ज़ईफ़ है, लेकिन कुछ दूसरी क़यास आराइयां भी जारी हो सारी हैं कि जिस तरह के बयानात उनकी तरफ से आए थे, खुसन ईरानी हुकूमत के खिलाफ और ईरानियों के खिलाफ, सऊदी अरब में बाज़ हल्कों ने उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया कि ये उस जलती पर आग का काम अंजाम दे रहा था جو کہ پہلے ہی سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس وقت چل رہی ہے جو کشاکش، اس کو مزید بڑھاوا دے سکتی تھی، تو چنانچہ اس پہ کچھ پانی ڈالنے کے لیے، اس کو کمی کرنے کے لیے کہ یہ جو اس قسم کی تپش کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہے، یہ ایک ایسے فیکٹر کو کہ جس کا ایک کسی حد تک اب کنٹریبیوشن مانا جا رہا ہے اس میں، ان کو انہوں نے سعودی حکومت نے پیچھے کر دیا ہے. تو یہ ایک قیاس آ رہی ہے، اس کے متعلق قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس قیاس آرائی میں یقیناً کچھ نہ کچھ حقیقت نظر آتی ہے کہ 35 سال سے وہ کر رہے تھے، ایک خطبہ شاید آج بھی دے سکتے، لیکن بہتر شاید یہی سمجھا گیا کہ وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں اور سامنے نہ رہیں.
سینئر صحافی راشد حسین، سربین ابھی جاری ہے.
بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5626-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ صبر احمد.
جرمنی کی سٹار اینجلی کربن نے جمہوریہ چیک کی کیرولینا پلسکووا کو شکست دے کر یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. 28 سالہ کربن نے نیو یارک میں ہونے والے اس فائنل میں کیرولینا کو 6-3-4-6-6-4 سے شکست دی. وہ جرمنی کی لیجنڈ سٹیفی گراف کے بعد یو ایس اوپن جیتنے والی پہلی خاتون ہیں. اس سے قبل سٹیفی گراف نے 1996 میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا. برطانیہ کے جیمی مرے نے برازیل کے برونو سویرس کے ہمراہ یو ایس اوپن میں مردوں کے ڈبلز مقابلے کا ٹائٹل جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا اور گارسیا لوپیت کو 6-2-6-3 سے ہرایا. اسی ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل سربیا کے نوواک جوکووچ اور سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا کے درمیان ہے. فٹ بال میں انگلش پریمیئر لیگ کے کلب لیورپول نے پریمیئر لیگ چیمپئن لیسٹر کو 4-1 سے ہرا کر سیزن میں دوسرا میچ جیتا ہے. لیسٹر کی جانب سے واحد گول جرمی وارڈی نے کیا اور لیورپول کی جانب سے فری مینو نے 2 جبکہ لالانا اور مینے نے 1-1 گول کیا. انگلش لیگ میں آج فٹ بال کلب سوینسی کا مقابلہ چیلسی کی ٹیم سے ہے. پوائنٹس ٹیبل پر چیلسی کی ٹیم اس وقت 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، جبکہ مینچیسٹر سٹی کی ٹیم 12 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. انٹرنیشنل ویلٹر ویٹ چیمپئن کیل بروک کو آنکھ کی سرجری سے گزرنا پڑ رہا ہے. وہ لندن میں ہونے والے باکسنگ مقابلوں میں قزاقستان کے باکسر گنیڈی کے ہاتھوں آنکھ پر مکہ کھانے سے زخمی ہو گئے تھے. ان کے کریئر کے اب تک ہونے والے 37 مقابلوں میں یہ ان کی پہلی شکست ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے صبر احمد سے سنی. امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو آج 15 سال گزر چکے ہیں. اس پر نیو یارک سے خصوصی رپورٹ سربین میں آگے چل کر. سربین کا نصف ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے.
شام میں باغی گروپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا امریکہ اور روس کی اس جنگ بندی میں شامل ہوا جائے یا نہیں جو پیر کے روز شام سے شروع ہونے والی ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم سے وابستہ ایک سینئر ڈاکٹر زکاء اللہ خان کو مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے. غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے گروپ جماعت الاحرار نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. شمالی کوریا میں امریکہ کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن پیونگ یانگ کو دو روز قبل جوہری تجربہ کرنے پر سزا دینے کے لیے یک طرفہ کارروائی کے بارے میں غور کر رہا ہے. سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج نے شمالی یمن میں فضائی حملے کیے ہیں جن میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اور بنگلہ دیش کی پیکجنگ فیکٹری کے ملبے سے مزید 3 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے جو گزشتہ روز آگ لگنے سے جل گئی تھی.
عبداللہ فاروقی اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے. 11 ستمبر 2001 میں جب امریکہ پر حملہ ہوا تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا. نیو یارک شہر میں تو تباہی مچے ہی, لیکن حملے کے بعد جو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا, اور ان کے خلاف جو سخت رویہ سامنے آیا اس کی لپیٹ میں نیو یارک میں رہنے والے ہزاروں پاکستانی بھی آئے. 15 سال بعد وہ کس حال میں ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے لٹل پاکستان کے نام سے مشہور علاقے کونی آئیلینڈ پہنچے, جو نیو یارک کے علاقے بروکلن میں ہے.
نیو یارک شہر کے مرکز سے مشکل سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے بروکلن کا کونی آئیلینڈ, لیکن یہاں کی فضا نیو یارک نہیں پاکستان کے زیادہ قریب نظر آتی ہے. امریکہ اسے لٹل پاکستان کے نام سے جانتا ہے. کہتے ہیں کہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی جب کسی پاکستانی کو اپنے ملک کی یاد ستاتی ہے تو یہاں آتا ہے وہ, کیونکہ یہاں ملتا ہے پاکستانی کھانا, بالی ووڈ کا گانا, پاکستانی کپڑے اور پاکستانی لوگ. لیکن 11 ستمبر کا حملہ ہوا تو یہاں کے حالات کافی بدل گئے. یہاں رہنے والے ہزاروں ایسے پاکستانی جن کے پاس قانونی دستاویز نہیں تھے انہیں امریکہ سے باہر کر دیا گیا. کچھ ڈر کے مارے کینیڈا چلے گئے.
آپ کافی ڈبل لیتے ہیں ابھی.
پیشے سے اکاؤنٹنٹ اور کمیونٹی ورکر بازا روحی کو امریکہ آئے مشکل سے 3-4 برس ہوئے تھے. کہتی ہیں کبھی لاہور کی یاد دلانے والا یہ علاقہ 11 ستمبر کے حملے کے بعد جیسے اجاڑ سا ہو گیا.
بہت کچھ بدل گیا, پورا کونی آئلینڈ خالی ہو گیا. بہت ساری فیملیز خود بھی چلی گئیں, کچھ ڈپورٹ ہو گئیں, کچھ کینیڈا چلے گئے. بالکل خالی ہو گیا, اور خاصا خوف و ہراس والا ماحول تھا کہ جب صبح سو کر اٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جی فلاں بلڈنگ میں چھاپا پڑا ہے, کسی ایک بندے کو ڈھونڈنے آئے تھے, وہ تھا نہیں, اس کے ہمسایوں کو ناک کیا, ان کو بھی لے گئے, پھر ان کے ہمسایوں کو لے گئے. تو ایک خوف و ہراس ہر وقت پھیلا رہتا تھا, سہما ہوا ماحول تھا یہاں پہ.
یہاں کے ماحول میں ان دنوں کا خوف اب نہیں نظر آتا, لیکن کیا حالات مکمل طور سے معمول پر آ چکے ہیں؟
ابھی بھی حالات ویسی رونقیں تو واپس نہیں آئی ہیں. وہ جو ایک کانفیڈینس ہوتا تھا لوگوں میں یہاں پہ رہنے والوں میں, وہ نہیں ہے. جب بھی 11 ستمبر کی برسی ہوتی ہے تو ریڈ الرٹ ہوتا ہے, اورنج الرٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے زیادہ نظر آتا ہے ریڈ الرٹ, وہ کونی آئلینڈ پہ نظر آتا ہے اور مسجدوں کے باہر نظر آتے ہیں.
11 ستمبر کے بعد کے حالات نے یہاں کے باشندوں اور پولیس کے باہمی اعتماد کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا. مسلمانوں پر جس طرح سے نظر رکھی گئی اس پر اکثر سوال اٹھے, لیکن کمیونٹی لیازوں آفیسر کے طور پر مسلمانوں اور پولیس کے درمیان رابطے کا کام کرنے والے محمد اسلم ڈھلن کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوئے ہیں.
جو پولیس والے واچ کر رہے ہیں, مسلم سینٹر ہیں, کوئی بھی ہے, مطلب ماسک ہیں, ان کو واچ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تو ان کو پہلے ہی بولا کہ اگر کوئی بندہ غلط ہوگا, کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے, ہم تو پہلے ہی فرم کر رہے ہیں کیمرا لگانے, یا ان کو اسپائک کرنے, واچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم تو خود جو ہے نا پیسفل ہیں.
یہاں پر خواتین بھی حملوں کا نشانہ بنی تھیں. بہتوں نے تو حملوں کے ڈر سے روایتی لباس پہننا چھوڑ دیا تھا. بیوٹی پارلر چلانے والی نبیلہ اسلم کو فون پر دھمکیاں اور نازیبا باتیں بھی سننی پڑی تھیں, لیکن آج ان کے پارلر میں رونق دکھتی ہے. بزنس میں فرق اس بات سے بھی پڑا ہے کہ گراہکوں میں اب غیر پاکستانی بھی شامل ہیں.
یہ 11 ستمبر کے بعد پھر ایک اس کے دوران ہی سب پاکستانی کافی موو ہو گئے, کوئی کینیڈا, کوئی دوسری اسٹیٹ میں, لیکن بزنس میں فرق پڑا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرا پاکستانیوں کا کام اور امریکہ کا زیادہ.
حالات بدلے ہیں لیکن ابھی بھی پرانے دن بھولے نہیں ہیں. بازار روحی کہتی ہیں کہ امریکی صدارتی مہم میں مسلمانوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے دہشت جیسے پھر سے دستک دینے لگتی ہے.
ایک بے اعتباری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں, کسی دوسری جگہ موو کر جائیں. نا کردہ گناہوں کی جو سزا ہے وہ مسلمانوں کو مل رہی ہوتی, کہیں پہ حملہ کوئی کرتا ہے اور دل مسلمانوں کے سہم جاتی ہے.
ان کے پڑوس میں ہی ریستوراں چلانے والے قیصر اقبال کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکی عوام اور سیاستدان عام مسلمانوں کو دیکھیں، چار بھٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر رائے نہیں بنائیں۔
ہمارے ریاستوں میں جب جو گورے آتے ہیں یا امریکن آتے ہیں، وہ جب آ کے دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح ہمارا دیگر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں، یار یہ لوگ اس قسم کے نہیں، جیسا ہمارے ان کے بارے میں پرسیپشن بنی ہوئی ہے، دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ۔ تو وہ یہ انٹریکشن جب ہوتا ہے لوگوں کا، تو لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ مختلف ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں جو لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔
لٹل پاکستان میں پاکستانیوں کی آبادی ابھی بھی پہلے جتنی نہیں ہے، لیکن بڑھ رہی ہے۔ زندگی کافی حد تک ڈھرے پر لوٹ چکی ہے، لیکن بہتوں کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر کا ذکر یا پھر امریکہ کے کسی کونے میں ہوئے شدت پسند حملے کے بعد تمام مسلمانوں پر اٹھنے والی انگلیاں پرانے زخموں کو جیسے پھر سے کرید دیتی ہیں۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، بروکلن، نیو یارک۔
آج وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات بھی اسی موضوع پر ہے۔
15 برس پہلے کے 11 ستمبر کو بھی کراچی پریس کلب کے لان میں ایسی ہی شام تھی، ہوا بھی کم و بیش اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ محمد حنیف لندن سے آئے ہوئے تھے، کلب میں چند پرانے دوستوں سے ملنا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا جلدی اندر آؤ، دیکھو ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا سی این این پہ ہالی ووڈ کی کوئی ایکشن مووی چل رہی تھی جس میں کوئی طیارہ کسی عمارت سے ٹکراتا ہے، لیکن جب یہ منظر بار بار دہرایا جانے لگا تب لگا کہ یہ فلم نہیں ہو سکتی۔ حنیف اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹی وی پہ چلنے والے مناظر کو بلا تبصرہ تکتے رہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت بھی کیا تھی، برے دن آ چکے تھے۔ اور پھر ہمارے روزمرہ میں نئے الفاظ گھستے چلے گئے، وار اینڈ ٹیرر، شاک اینڈ آ، کولیٹرل ڈیمیج، ڈیزی کٹر، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن WMD، ابو غریب، ڈرونز، گوانتانامو، سرجیکل اسٹرائکس، IDPs، IEDs، ڈو مور، کولیشن سپورٹ فنڈ، خودکش بمبار، ٹارگیٹ کلر، سہولت کار، ہوم لینڈ سیکیورٹی، پوپا، پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس، نیشنل ایکشن پلان، داعش، کومبنگ آپریشن وغیرہ وغیرہ۔ جنگ عظیم اول ایک امریکی صدر وڈرو ویلسن کے دور میں شروع ہوئی اور 4 سال میں ختم ہو گئی۔ جنگ عظیم دوم دو امریکی صدور روزویلٹ اور ٹرومین کا بیشتر وقت لے گئی، مگر 6 سال بعد تھم گئی۔ جنگ ویتنام 3 امریکی صدور یعنی جانسن، نکسن اور فورڈ کے 10 برس کھا گئی۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ بش اور اوباما کی 2 صدارتی مدتیں ہضم کرنے کے بعد اب اگلے یا اگلی امریکی صدر کو منتقل ہونے والی ہے۔ کچھ بعید نہ ہوگا اگر 9/11 کو شروع ہونے والی جنگ برطانیہ اور فرانس کے مابین لڑی جانے والی 100 سالہ جنگ کے بعد کی سب سے طویل لڑائی لکھی جائے۔ اس جنگ میں دشمن ہمسایہ نہیں، سایہ ہے، اور سایہ کا تعاقب تو قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی امریکہ نے اب تک یہ جنگ کچھ ایسے سلیقے سے لڑی ہے کہ ایک دہشت گرد کو مارنے کی کارروائی نے 10 اور پیدا کر دیے۔ دہشت گردوں کی تلاش میں پوری دنیا کا نظام ایسے تلپٹ کیا گیا جیسے پنجاب پولیس مجرم کی تلاش میں دیوار پھاند کے گھر کی رضائیاں تک پھاڑ دیتی ہے اور چاچی اور دادا کو بھی تھانے میں بٹھا لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عراق، افغانستان اور لیبیا کے بعد اب شام ادھڑ رہا ہے اور داعشی رائتہ نائجیریا سے انڈونیشیا تک پھیل چکا ہے، اور عالمی اعتماد کے جسم میں انتہائی خود غرض بد اعتمادی کا زہر پھیل چکا ہے۔ اگر یہ جنگ آج رک بھی جائے تب بھی جسم سے زہر نکالنے میں کئی اشرے لگ جائیں گے۔ اگر اس بدتری میں سے کوئی بہتری برآمد ہوئی ہے تو بس یہ کہ یہ دنیا مختصر عرصے کے لیے واحد سپر پاور کے رحم و کرم پہ رہنے کے دور سے نکل کے ایک بار پھر کثیر طاقتی دور میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم جیسے ممالک کو درے تو اب بھی پڑیں گے، مگر پہلے کے مقابلے میں سانس لینے کا موقع ذرا زیادہ مل جائے گا۔ البتہ کام وہی پرانا ہی رہے گا، یعنی بڑی طاقتوں کی قے صاف کرنے اور پھر پنجے دبانے اور پھر قے صاف کرنے کی ملازمت۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے ہم تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ سب خوش و خرم انداز میں یہ تقریب منا سکیں گے. اور اب آغاز کرتے ہیں شارجہ سے موصول ہونے والے اس دلچسپ خط کے ساتھ, جس میں ہمارے سامع جاوید مستان صاحب لکھتے ہیں. خط تو میں آپ کو لکھ رہا ہوں لیکن آپ اسے پڑھیں گے نہیں. اس لیے نہیں کہ اس میں آپ پر کوئی تنقید کی گئی ہے یا آپ کے کسی پروگرام میں کیڑے نکالے گئے ہیں, بلکہ محض اس لیے کہ میں ایک مسکین اور بے سہارا لسنر ہوں. یعنی بطور سامع میرا کوئی شاندار ماضی نہیں ہے. نہ تو میرے دادا جان بی بی سی سنتے تھے اور نہ ہی والد صاحب کو خبر تھی یہ کس چڑیا کا نام ہے. خود مجھے بھی کالج پہنچنے تک آپ کی نشریات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. بہرحال جب ایک دوست کے کہنے پر سننا شروع کیا تو پھر آج تک چھٹکارا نہیں ملا. لیکن خط لکھنے کے لیے آپ کا تعلق کم از کم سامعین کی تیسری نسل سے ہونا چاہیے, اور آپ کو فخر سے بیان کرنا چاہیے کہ کس طرح آپ دادا جان کی گود میں بیٹھ کر رضا علی آبدی اور شمیم پینسر کی آوازیں سنا کرتے تھے. آپ کے یہاں سے پرانے اور عادی لسنرز کی ڈاک اس تواتر سے نشر ہونے لگی ہے کہ مجھ جیسے غیر خاندانی لسنر احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے جدی پشتی سامعین کے خطوط ذرا کم نشر کیا کریں.
ارے جاوید مستان صاحب, آپ تو بہت ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو نئے اور پرانے سب سامعین مساوی درجہ رکھتے ہیں. ہر لسنر شروع میں نیا سامع ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہم سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی سامع باپ دادا کے وقت سے ہماری نشریات سنتا چلا آ رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں اس سے رابطہ ختم کر دینا چاہیے؟ جاوید صاحب, آپ اگرچہ ہمارے لسنرز کی پہلی نسل ہیں لیکن اگر آپ کے بچے پوتے سماعت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو کیا انہیں آپ منع کر دیں گے؟ اور آج سے 40 سال بعد اگر بی بی سی اردو سروس نے آپ کے پوتے کا خط نشر کر دیا تو کیا آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا؟
جی ہاں جاوید صاحب, اگر کوئی سامع ہماری نشریات کے ساتھ اپنے پرانے اور آبائی تعلق پر فخر کرتا ہے تو اسے اس کا حق پہنچتا ہے.
اور آپ کو اس سلسلے میں ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
تربت مکران سے بہر کٹور بلوچ لکھتے ہیں, ویسے تو میں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں لیکن طالب علم ہونے کی وجہ سے خط لکھنے کی فرصت کم ہی ملتی ہے. تعلیم ختم کرنے کے بعد میری شدید ترین خواہش یہ ہوگی کہ بی بی سی اردو سروس کی دو نامور شخصیات سے ملاقات کروں. ایک تو شفیع نقی جامی اور دوسرے وسعت اللہ خان. شفیع صاحب کی آواز اور وسعت صاحب کے خیالات نے میری شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے. خدا دونوں کو تا قیامت سلامت رکھے اور ہمیں ان کے فن سے استفادے کا موقع مہیا کرتا رہے. سیربین میں جب عالمی صورتحال کا ذکر ہوتا ہے تو امریکہ کے خلاف کھل کر بات نہیں کی جاتی, حالانکہ امریکہ کا سامراجی کردار ساری دنیا کے سامنے ہے. 1945 میں اس نے جاپان پر بم گرا کر ساری دنیا میں ایٹمی اسلحے کی دوڑ شروع کر دی, پھر سیٹو اور سینٹو جیسی تنظیمیں بنا کر سرد جنگ کا بازار گرم کر دیا.
واہ, سرد جنگ کا بازار گرم کر دیا. بھائی بہت خوب, یہ بور کٹور صاحب تو کوئی شاعر معلوم ہوتے ہیں.
جی ہاں, مزید لکھتے ہیں, اب جب کہ 9/11 کو گزرے 15 برس بیت گئے, امریکہ کو اچانک خیال آیا ہے کہ یہ سب سعودی عرب کا کیا دھرا تھا. آخر آپ لوگ امریکہ کے خلاف کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟
آپ لوگ سے اگر ان کی مراد بی بی سی ہے تو حضور گزارش یہ ہے کہ ہمارا کام کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں بلکہ حقیقی صورتحال کو بلا کم و کاست آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. عالمی سیاست میں امریکہ کا جو کردار رہا ہے اس پر ہمارے یہاں سے ہر طرح کے مبصرین اپنا نقطہ نظر پیش کرتے رہے ہیں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرتے رہے ہیں.
جیکب آباد سے اسلم بروہی پوچھتے ہیں, آپ آج کل جس سی پیک معاہدے کا اتنا ذکر کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور بھارت اس سے خائف کیوں ہے؟
اسلم صاحب, سی پیک سے مراد ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یعنی پاک چین اقتصادی راہداری.
اور یہ کوئی ایک واحد منصوبہ نہیں ہے بلکہ تعمیر و ترقی کے بہت سے منصوبوں کا مجموعہ ہے جن پر 46 ارب ڈالر کی لاگت کا تخمینہ ہے.
سی پیک کے تحت اگلے 15 برسوں میں پاکستانیوں کے لیے ملازمتوں کے 7 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے. گوادر کی بندرگاہ کو چین کے شمال مشرقی صوبوں سے ملانے والی شاہراہ کی تعمیر ان منصوبوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح اندرون پاکستان بھی پشاور سے کراچی تک ریلوے لائن کو اتنا بہتر کر دیا جائے گا کہ اس پر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ سے ٹرین سفر کر سکے.
لاہور اور کراچی کے درمیان شاہراہ کی تعمیر اور شاہراہ قراقرم کی تعمیر نو بھی ان منصوبوں کا حصہ ہیں.
اور پاکستان کو امید ہے کہ ایک نئی پائپ لائن کی تعمیر سے اس کے توانائی کے بہت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے.
لیکن اسلم بروہی صاحب نے پوچھا ہے کہ بھارت کو ان منصوبوں سے کیوں تشویش ہے؟
بھارت کی تشویش کا سبب پاکستان میں ہونے والی تعمیر و ترقی نہیں بلکہ علاقے میں چین کا بڑھتا ہوا سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ ہے. حال ہی میں بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو سیاسی اور اقتصادی معاہدے کیے ہیں ان کے پس پشت بھی بڑی حد تک بھارت کی یہی تشویش کار فرما تھی۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے اسلم بروہی صاحب، اگر آپ ہماری نشریات باقاعدگی سے سنتے ہیں تو آپ کو سی پیک کے مختلف پہلوؤں پر ہمارے تبصرے اور تجزیے سننے کو ملتے رہیں گے۔
فیض گنج ضلع خیرپور سے محمد عثمان بلوچ لکھتے ہیں، جیسا کہ ہر عید سے پہلے ہوتا ہے اس بار بھی ہمارے علاقے میں دکانداروں نے ہر چیز کی قیمت بلا جواز بڑھا دی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بھاؤ ایک بار چڑھ جائے تو عید گزر جانے کے بعد بھی نیچے نہیں آتا، اور یوں عید کا مبارک تہوار غریب آدمی کے لیے ایک عذاب بن کر نازل ہوتا ہے۔ گوشت کا بھاؤ بڑھتا ہے تو لوگ سبزی کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، جس سے سبزی کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہاں سے مایوس ہو کر دال کی طرف دوڑیں تو دال بھی 250 سے 350 روپے کلو کے بھاؤ بکنے لگتی ہے۔ رہی صحیح کسر ٹرانسپورٹرز نکال دیتے ہیں، ایک طرف تو پٹرولیم کی قیمت کم ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف سکھر سے نواب شاہ کا کرایہ 300 روپے کر دیا گیا ہے، گویا تیل کی قیمت گرنے کا الٹا اثر ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے۔
عثمان صاحب، آپ کی تشویش بجا ہے لیکن اقتصادیات کا یہ اٹل اصول اپنی جگہ ہے کہ اشیاء کی قیمتیں طلب اور رسد کے مطابق گھٹتی بڑھتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے قیمتوں پر کنٹرول صرف ایک محدود پیمانے تک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کھلی منڈی میں قیمت بالآخر آزاد ذرائع سے متعین ہوگی، یعنی چیز کی مانگ اور اس کی سپلائی کے مطابق۔
اور آخر میں کویت سے محمد حنیف صاحب کی یہ اپیل کہ پاک و ہند میں جانور کی قربانی کرنے والے لوگ جانوروں کی آتیں اور اوجڑی باہر گلی میں پھینکنے سے گریز کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی میں عید قربان کے موقع پر غلاظت کے ایسے ڈھیر مسلمانوں کے کسی علاقے میں دکھائی نہیں دیتے، ہمیں دیگر ممالک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
حنیف صاحب، اب تو ہمارے ہاں بھی حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے ہیں، کچھ شہروں میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے قربانی والے گھروں میں پلاسٹک کے تھیلے مفت تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ غلاظت ان میں ڈال کر فلس ڈپو تک پہنچا دی جائے۔
اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی،
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اب ذکر عید کا۔ پاکستان میں ٹی وی اور فلموں کا ذکر کیا جائے تو اداکار فہد مصطفیٰ کا نام تو ضرور سامنے آتا ہے۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنے ٹی وی شو جیتو پاکستان کی وجہ سے بھی فہد کافی مقبول ہیں۔ اب عید کے موقع پر ان کی نئی فلم ایکٹر اینڈ لا ملک بھر کے سینما میں ریلیز ہو رہی ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے ایک خصوصی انٹرویو کیا۔
جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ یا ایکٹر بنیں گے یا لائر بنیں گے؟
میں ہمیشہ سے وانٹڈ ٹو بی اے ڈینٹسٹ بیسیکلی، انفارچونیٹلی کچھ ہو نہیں پایا ایسا، اینڈ آئی وینٹ ٹو فارمیسی اسکول اینڈ میں وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ کوئی بھی ایک پرٹیکولر فیلڈ پکڑ کے یا کوئی بھی ایک کام فار دا ریسٹ آف یور لائف آپ کرتے ہی رہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ الگ الگ کروں زندگی میں۔
آپ جلدی بور ہو جاتے ہیں؟
بہت جلدی بور بھی ہو جاتا ہوں، یا آپ ایسا کہہ لیں کہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ایک گدھے کی طرح جو ہے ساری زندگی ایک ہی طرح سامان لاد کے اپنے اوپر چلتے رہے۔ اگر ہم شوبز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، جب ایکٹنگ سے تھک جاتا ہوں تو پروڈکشنز میں اپنا دماغ لگا لیتا ہوں، پروڈکشن سے تھک جاتا ہوں تو ہوسٹنگ کی طرف چلا جاتا ہوں، ہوسٹنگ سے تھک جاتا ہوں تو گھر چلا جاتا ہوں اپنی بیوی کے پاس۔
جب آپ جاگو پاکستان کر رہے تھے، جو آپ کا جو مارننگ جو شو تھا، تو آپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ آپ اس سے ذرا بور ہو گئے تھے، بیکاز جو بعد میں سیلیبریٹیز آ رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اتنا کام نہیں کیا تھا۔
میری زندگی کا وہ غلط فیصلہ تھا، لیکن ہاں وہ کوئی اتنا کمال فیصلہ نہیں تھا۔ اور پھر بات وہ یہ کہ دیکھیں سیلیبریٹیز جب آتے ہیں، اب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، 10 سال میں نے کام کیا ہوا ہے، میں نے بہت کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ مجھ سے انٹرویو کر سکتی ہیں۔ اگر 2 دن ہوئے مجھے کام شروع کیے ہوئے اور میں صرف ایک مارننگ شو سیلیبریٹی ہوں جس کا اور کوئی کام بھی نہیں ہے، میں ان سے کیا بات کروں گا؟ تو مجھے ایسا لگا کہ انسٹیڈ آف دس آئی شوڈ ڈو اے شو ود ریئل پیپل، سو دیٹ نہ وہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے نہ میں ان سے جھوٹ بولوں گا۔ اور ایسا ہوا، آئی واز ویری لکی کہ مجھے جیتو پاکستان جیسا شو ملا۔ آئی تھنک آئی ایم دی اونلی پرسن جو اتنا زیادہ اٹریکٹ کر لیتے لوگ۔
جیتو پاکستان میں ایک آپ پہ الزام بھی ہے کہ آپ کافی چیکی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں پارٹیسپینٹس کو بھی، گڈ ہیومر میں، مگر کبھی کبھی یہ گڈ ہیومر ذرا سٹریچ ہو جاتا ہے۔
اگر میں چیخی ہوں تو ہمارے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں نا، بڑا مزہ آتا ہے جب اگلا آدمی آپ پہ بڑے آنیسٹلی اور دل سے کامنٹ کرتا ہے، انسنٹ کامنٹ کرتا ہے تو آپ بھی انسنٹ کامنٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا ٹرکی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آف کورس آپ بھی تھوڑا سا ٹرکی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی ڈو اے شو وتھ 600 پیپل آلموسٹ ایوری ویک، اور کوئی بھی ایسی بدمزگی نہیں ہوتی میرے شو پہ، میں بہت جلدی ناراض نہیں ہوتا ہوں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز اے ہوسٹ، ایز این انٹرٹینر، آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کچھ سن بھی سکیں اور کچھ سنانے کی بھی۔
ہاں تو ظاہر ہے پھر مزہ تو آتا ہے نا اس میں کہ تھوڑی سی مطلب چھیڑ چھاڑ ہو۔
جس دن میں نہیں کرتا ہوں ایسا ان کے ساتھ تو ان کو لگتا ہے کہ مے بی از ناٹ ان اے گڈ موڈ۔
نبیل قریشی کی دو فلمیں آپ کر چکے ہیں، ایک تو پہلے نامعلوم افراد اور ابھی ایکٹر ان لو، تو دونوں میں انہوں نے آپ کو ایک ٹپیکل کراچی کے لڑکے کے کردار میں آپ کو کاسٹ کیا ہے۔ ہیں آپ سندھی مگر اردو اسپیکنگ رول میں آپ نے اچھی طرح بیٹھ گئے ہیں کہ لوگ ایسوسیٹ ہی کرتے ہیں آپ کو اسی قسم کے رول کے ساتھ۔
دیکھیے میں نے ماہ میر بھی کی ہوئی ہے، تو آپ سوچیں ایک سندھی جب میر تک میر بول سکتا ہے تو وہ پھر کیا کیا کر سکتا ہے۔ دیٹس وائی وی بیکیم ایکٹرز ان دی فرسٹ پلیس، یو نو۔ ایکٹنگ کا مزہ ہی تب ہے جب آپ اپنی ذات سے ہٹ کے کوئی آپ اپنی ذات کی نفی کریں یا اس طرح کی چیز کریں۔ I'm very lucky in a way کہ مجھے بڑے ڈیفیکلٹ رولس کے لیے چنا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم ماہ میر بھی کر رہے تھے تو اٹ واز رول آف اے لائف ٹائم۔ سمر سہبائی صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کر سکتے ہو، مجھے وہ ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، آئی ورکڈ ہارڈ، اور وہ بڑا اس کا مجھے بڑا اچھا رسپانس بھی آیا ماشاء اللہ۔ ڈائریکٹرز وانٹ ٹو ورک وتھ می اگین اینڈ اگین، تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہوتی ہے۔ یو نو نبیل از ناٹ مائی فرینڈ، ہم نے نامعلوم افراد میں زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ آئی ٹیل یو آئی ایم پروڈیوسر myself, directors and producers are very selfish people. اگر ان کو کردار میں نہیں سمجھ آئے گا جو ان کو چاہیے بندہ، وہ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی آپ کے ساتھ کام۔
آپ کی لائف کا ایک چھوٹا سا گلمپس لوگوں کو نظر آیا، ایک جو ویڈیو وائرل کافی ہو گیا، جب آپ جیتو پاکستان پہ، آپ کی بیوی تھی وہاں، آپ نے انہیں تھوڑا سا تنگ کیا، then you professed your love for her، بہت لوگوں نے وہ دیکھا، بہت وائرل سا ہو گیا۔ تو آپ اپنی بیوی کو ریئل لائف میں بھی بہت تنگ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں؟
ایکچولی آئی ڈونٹ ہیو فرینڈز، آنیسٹلی شی از اونلی فرینڈ آئی ہیو۔ کوئی 19 سال کا تھا میں تب سے میں اس کو جانتا ہوں، شی سین می دا وے آئی واز، اور اب جو میں ہو گیا ہوں ہم ساتھ ہی گرو کیے ہیں۔ آلویز بین آسکڈ دس کوسچن فرام پیپل کہ یار آپ اپنا اوپنلی اتنا پیار جو ہے شو پہ بھی کھڑے ہو کے بولتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اس چیز پہ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے تو ہم پھر دیکھیں گے نہیں، تو میں نے کہا پھر سے دفعہ کرو، پھر میرے ٹیلنٹ کا تو کوئی کام ہی نہ ہو اس چیز۔
شکر ہے آپ کسی اور کی بیوی کو ٹیز نہیں کر رہے۔
میں دوسروں کی بیویوں کو بھی تنگ کرتا ہوں، وہ بھی مائنڈ نہیں کرتی، آن ایئر کرتا ہوں۔ لیکن دا تھنگ از کہ آئی ایم ویری بلیسڈ دیٹ وے دیٹ پیپل ڈونٹ مائنڈ وٹ آئی سے اور وٹ آئی ڈو آن ٹیلی ویژن۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے، ہمارے بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہے اور لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں، بٹ سم ہاؤ آئی سی کہ لوگوں کی بچیاں اور بیگمات اینڈ آئی تھنک دے فیل کمفرٹیبل ان اے وے، اوپن مائنڈیڈ ہو گئے ہیں لوگ اس حوالے سے کہ ان کو پتا ہے کہ فہد مصطفیٰ از اے سیفسٹ پرسن ٹو بی اراؤنڈ، وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ سو آئی تھنک یہ ایک بڑی رسپیکٹ کی بات ہے جو لوگ مجھے دیتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔
اچھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک فلم میں ایکٹر ان لا میں ایک پارسی کیریکٹر ہے جو مہوش حیات نے پلے کیا ہے، ایک مائنورٹی کا کیریکٹر ہے۔
بالکل
ہمارے ڈراموں میں کوئی مائنورٹی کیریکٹر بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، ہمارے اسکرین رائٹرز جو ہیں اس قسم کی چیز سے کیوں دور رہتے ہیں؟
دیکھیں ہم ایک ببل میں رہتے ہیں، ہم ایک ڈرپوک تھوڑی سی نیشن بھی ہیں، اور ڈرپوک اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہے، سوال کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، جواب سے بھی ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں آئی رن اے پروڈکشن ہاؤس، بٹ بائی دی اینڈ آف دی ڈے اٹس مائی بزنس، نو میں کس حد تک پروٹیسٹ کروں گا، کس حد تک میں ریزسٹ کروں گا چیزیں، یہ پوائنٹ جب میں بولوں گا یار جتنا میں کر سکتا ہوں میں اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا۔ اب اس فلم کی ہم بات کر لیتے ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی لائٹلی ہم نے بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کی اویئرنیس نہیں تھی کہ کوئی بھی اٹھ کے افینڈ ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں میں اگر سندھی ہوں تو میں کیوں نہیں بات کر سکتا اردو اسپیکنگ کے کلچر کے بارے میں یا اردو اسپیکنگ ہے تو وہ میرے کلچر کے بارے میں کیوں نہیں بات کر سکتا یا میں کسی پنجابی پہ جوک کیوں نہیں کر سکتا یا پٹھان پہ جوک کیوں نہیں کر سکتا. ساری دنیا میں ہوتا ہے, آپ مذاق کرتے ہیں مذاق برداشت بھی کرتے ہیں اور اسی طرح یہ معاملہ سارا چلتا رہتا ہے. ہمیں ڈرا دیا اتنا جاتا ہے. سو آئی تھنک وہ جب تک پیمرا ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک چینلز ٹھیک نہیں ہوں گے, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹیلی ویژن بہت بڑا میڈیم ہے لیکن ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں اجازت ہی نہیں دی جاتی. ہم نے ایسی فلمیں بنانا شروع کر دی ہیں, مجھے لگتا ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ریولیوشنری بات ہے. ایسی کہانیاں ہم سنا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہوئے جو ہے اچھی کہانیاں بھی سنا سکتے ہیں. ہمارے ایکٹر باہر جا کے کسی بھی کہانی میں کام کر لیتے ہیں اور وہ فلم یہاں چل جاتی ہے. اسی کہانی میں اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کام کروں گا تو مجھے یقین ہے اس پہ 10 فتوے آ جائیں گے اور 10 مسائل ہو جائیں گے اور میرا یہاں چلنا پھرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
کیا کریں, زندگی کچھ ایسی ہے پاکستان میں. آپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ڈائلاگ تھا جو آپ کا ٹریلر جو ریلیز ہوا, جس میں اوم پوری کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کے بارے میں جو ایک ڈائلاگ,
اداکار بننا چاہتے,
قائد اعظم بھی تو اداکار بننا چاہتے تھے.
سنا ہے قائد اعظم بھی اداکار بننا چاہتے تھے,
یہ تو حد ہو گئی, قائد اعظم کو اداکار بنا رہے ہیں.
تو اس میں پھر ابھی حال ہی میں پڑھ رہی تھی کسی اخبار میں کہ اس کی بھی تھوڑی سی کنٹروورسی ہو گئی کہ کیا فہد مصطفیٰ کا کیریکٹر جو ہے وہ کیا قائد اعظم پہ مبنی ہے.
یہ بالکل ہی ہائپوتھیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, اگر میرا کردار قائد اعظم کے حوالے سے ہے بھی یا میں کر بھی رہا ہوں تو وائی ایم آئی ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. کیا میں پاکستان کا ایسا نہیں ہوں, میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں, تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, اس میں ایسا وہ گھبراہ کیوں رہے ہم لوگ اچانک سے کہ کیا ہو جائے گا. اور دوسری بات کہ جی افینڈ ہو گئے کیونکہ وہ اداکار بننا چاہتے, تو اس کا مطلب ہے آج تک ہم اداکاروں کو وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ میں بول نہیں سکتا آپ کے ساتھ, لیکن ہیں پھر سمجھتے ہم وہی ہیں پھر ان کو, تو پھر کاہے کا فہد مصطفیٰ ہے اور پھر کاہے کا شان ہے اور پھر کاہے کا علی ظفر ہے اور یہ سارے لوگ ہیں, پھر ان سب کو آپ ختم کریں, کہانی مکا دیں. اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو پھر تو کوئی پوائنٹ نہیں ہوا نا.
ہاں ظاہر ہے کیونکہ ایکٹر ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے.
میں کہہ رہا ہوں یا تو آپ آؤٹ لاؤڈ کہہ دیں کہ بھائی یو نو کہ ایکٹرز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ, تو ختم ہو گئی بات, تو پھر ہم آگے ڈبیٹ ہی نہیں کرتے آپ سے. لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو پھر پرابلم کیا ہے.
مگر آپ کو کہنا چاہیے کہ برائٹ کریں اور برائٹ کریں, ٹائٹ کریں, جو بھی کریں مگر کریں تو کچھ.
میں برائٹ کرواؤں گا تو یہ لوگ مجھے ٹائٹ کر دیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
آپ کی ابھی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اوم پوری صاحب جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے, تو جب وہ جاگے اور انہوں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تو کیا کہا؟
بڑا ایک مزیدار سا ان کے ساتھ رشتہ ہے, بڑا مذاق مستی ہوتی رہتی ہے ہر وقت. اور مجھے سب سے اچھی بات ان کی یہ لگتی ہے کہ دیکھیں بڑا اداکار وہی ہوتا ہے جو آپ کو سیٹس پہ یہ بات محسوس نہ ہونے دے کہ وہ کتنا بڑا اداکار ہے. تو جتنا انہوں نے انجوائے کیا ہم نے بھی اتنا انجوائے کیا, اور وہ بار بار سو جاتے ہیں, ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ سو جاتے ہیں اور ہم ان کو بار بار تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے خراٹے بھی بڑے ماشاء اللہ طبیعت سے ہیں. اگر میں وہ ریکارڈ کری, اب میں سوچ رہا ہوں وہ ویڈیو بھی میں وائرل کر دوں گا ان کی کہ وہ کتنے خطرناک خراٹے مارتے ہیں.
اور مہوش حیات جو ہیں, آئی ڈونٹ نو اگر وہ خراٹے مارتی ہیں یا نہیں, مگر ان کے ساتھ کام کر کے کیسا, از شی فن اور از شی پین؟
نو نو, مہوش از ویری 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 فن ٹو ورک ود. میں آپ کو بتاؤں, آلموسٹ میں نے ساری خواتین کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اس ملک کی, اینڈ شی از ون ایکٹریس ہو بلیوز ان پرفارمنگ ناٹ جسٹ لکنگ گڈ. سب سے اچھی بات یہ ہے اس کی کہ مہوش جو ہے وہ اپنے کیریکٹر پہ کام کر کے آتی ہے, جو کہ بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ مجھے بہت عادت ہے کہ میں اپنے گھر سے, میری گاڑی میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں کوئی فلم کرتا ہوں یا کوئی میں پلیس کرتا ہوں تو میری سی ڈیز میں میں ڈائلاگز اپنے پہلے ریکارڈ کرتا ہوں اور میں سنتا رہتا ہوں ان کو بار بار, سو دیٹ جب میں سیٹ پہ جاؤں تو میں ان کو 10 طریقے سے ان کو بول سکوں. اور تو آئی تھنک شی از ون ایکٹر وچ از ویری ریئر آئی ٹیل یو ان پاکستان کہ لوگ گھر سے ہوم ورک کر کے اتنا زیادہ ہیں. سو شی ایکچولی ڈز دیٹ, اور اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. ٹوٹلی ٹرانسفارم ہر امیج جو اس کا اس سے پہلے اس نے جتنا بھی کام کیا. آئی تھنک دس ول بی اے ویری ویری سرپرائزنگ ایلیمنٹ فار.
اداکار فہد مصطفیٰ سے انٹرویو کیا فیفی ہارون نے. یہاں ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں ایک خبر لگی ہے کہ سعودی عرب نے حج کے لیے ایک خصوصی فارسی ٹی وی چینل کا آغاز کیا ہے. تفصیلات کے لیے bbcurdu.com پر آئیے. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ہیرس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. تا تازہ ترین خبروں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام آتے رہی ہے. اس وقت عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
شام میں باغی گروپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا امریکہ اور روس کی اس جنگ بندی میں شامل ہوا جائے یا نہیں جو پیر کے روز شام سے شروع ہونے والی ہے. پاکستان میں انسداد پولیو مہم سے وابستہ ایک سینئر ڈاکٹر زکاء اللہ خان کو مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے. غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے گروپ جماعت الاحرار نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. جنوب مشرقی ترکی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا ہے جو کردوں کے زیر انتظام علاقوں سے 20 سے زیادہ منتخب میئرز ہٹائے جانے پر احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے. شمالی کوریا میں امریکہ کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن پیونگ یانگ کو دو روز قبل جوہری تجربہ کرنے پر سزا دینے کے لیے یک طرفہ کارروائی کرنے پر غور کر رہا ہے. اور سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج نے شمالی یمن میں فضائی حملے کیے ہیں جن میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.